الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين الملتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ دعائے کمیل کی مناسبت سے شب دعا کا انعقاد ہے اور اس حوالے سے ہماری آج کی گفتگو اور ایام شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ان مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو میں مقام شفاعت کے عنوان سے چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں عالم اسلام میں بہت ابتدا سے وہ ابحاث کے جو مسلمانوں میں ایک موضوع رہی ہیں گفتگو کا ان میں سے ایک موضوع شفاعت کا موضوع واضح طور پر ہمارے پاس دو گروہ ہیں ایک وہ کہ جو اصلاً شفاعت کا منکر ہے ایک طبقہ جو کہتا ہے کوئی شفاعت نہیں اور اس کے لیے وہ بعض قرآن کی آیات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم خطاب فرمائے گا لوگوں کو اور بہت ساری شفاعتوں کو رد کر دے گا لیکن ایسے تمام افراد ان تمام آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاعتوں کو رد نہیں کیا ہے لیکن ایک قید کے ساتھ بیان کیا. لہذا آیت الکرسی میں بھی جو جملہ موجود ہے لہ ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جو پروردگار کے نزدیک, الا من اذن له, مگر وہ کہ جس کو پروردگار عالم اجازت دے. بس تقریباً ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کو اپنے اذن, اجازت, یا بعض جگہوں پہ لفظ ارتضا استعمال کیا, لمن ارتضا, یعنی اللہ تعالی جس سے راضی ہو وہ شفاعت کر سکتا ہے. اب یہاں پر یہ جتنے بھی قیودات ہیں, آیا یہ اصل شفاعت کا انکار کر رہی ہیں یا نہیں؟ شفاعت کو کسی شرط کے ساتھ مشروط اور مقید کر رہی ہیں واضح طور پر. پہلے میں اس مرحلے کو حل کر لوں, پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب بھی کلام کسی ایسے متکلم کا ہو کہ جو حکیم اور علیم ہو, عام طور پر سمجھدار انسان, عام ہماری دنیا میں بھی اگر کوئی شخص, ہم اس کے نسبت کم از کم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہے, باہوش ہے, بافہم ہے, تو ہم اس سے لغو کلام کی توقع نہیں رکھتے. مثلا میں آپ کو یہاں پر آ کر یہ کہوں کہ جی میں مثلا فلاں چیز میرے پاس ہے, یہ میں کسی کو نہیں دوں گا مگر مثلا جنہوں نے عینک لگائی ہوئی ہے ان کے لیے, اور جب عینک لگائے ہوئے لوگ آئیں مجھ سے مانگنے کے لیے تو میں کہوں نہیں بھائی میں نے تو کسی کو نہیں دینا تھا, تو آپ کہیں گے قبلہ پھر آپ نے یہ شرط کیوں لگائی, جب آپ نے کہا تھا کہ یہ چیز نہیں ہے کسی کے لیے سوائے عینک والوں کے لیے, اور دینا آپ عینک والوں کو بھی نہیں چاہتے, تو آپ نے کہا کیوں؟ آپ صاف صاف کہہ دیتے کہ کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی کلام خود بخود قرینہ قرار پاتا ہے انسان کے اندر کی نیتوں کو بیان کرنے کے لیے. جہاں آپ نے کسی شے کو کاملاً رد کرنا ہے, وہاں پر کوئی ایسا گوشہ, کوئی ایسی چیز چھوڑنا یہ خلاف عقل ہے, خلاف قرینہ ہے. لیکن جہاں آپ کوئی گوشہ خود چھوڑنا چاہتے ہیں وہیں پر آپ اس قرینے کو بیان کریں گے. یعنی اگر ہم بھی شفاعت کا کوئی تصور پیش کر رہے ہیں تو ہماری اس شفاعت کا تصور خدا کی اذن, اجازت اور مرضی سے ہوگا, اس کے تحت ہوگا, نہ اس کے مقابلے پر. دنیا کی جو شفاعت کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہی چیزوں کو خدا کے بارے میں ثابت کر کے اور وہاں سے ایک اشتباہ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے. تو میں تھوڑی سی دیر لوں گا آپ کے لیے, علمی اعتبار سے چند ایک مطالب کو بیان کروں گا اور پھر بحث کو آگے بڑھاؤں. اصل میں لفظ شفاع شین فے اور عین, اس کا عربی میں معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ لفظ شفاع وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کے ساتھ مثل لا کر کمزور کو اس مثل کے ذریعے سے, اس جیسی چیز کے ذریعے سے تقویت دے. لہذا جو تقویت دینے والا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شفیع. یعنی آپ کوئی چیز آپ کے پاس ہے لیکن اپنی تنہائی کے اعتبار سے, اپنے فردی حیثیت سے اس کے اندر کچھ ضعف ہے, اگر آپ ویسی ہی کوئی اور چیز اس طریقے سے اس کے ساتھ شامل کریں کہ وہ اس کو تقویت دے دے تو یہ کیا کہلائے گا؟ شفیع. اس کانسیپٹ کا نام کیا ہے؟ شفاعت. پس کسی ضعف کو کسی اس جیسے ہی مضبوط محکم طاقتور کے ذریعے سے رفع کرنے کا معنی کیا ہے؟ شفاعت. اس کے مقابلے پر جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فرد نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ جو لفظ ہے وہ ہے وتر. والشفع والوتر قرآن کی آیات ہیں, بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا بھی, لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہاں پر وتر سے کیا مراد ہے صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شفاعت وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں پر کسی چیز کے اندر کوئی ضعف پیدا ہو رہا ہو اور کوئی مثل آ کر اس کو کیا کرے، تقویت دے. اس اعتبار سے وتر اس کے مقابلے پر کسے کہتے ہیں کہ جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اور اس اعتبار سے وہ کیا رہ جائے، تنہا رہ جائے. ایسی تنہائی، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایسی تنہائی کہ جس کے اندر کوئی یار و مددگار نہ ہو، عربی میں وتر کے ذریعے سے بیان. البتہ اس کے کئی اور معنی بھی ہیں. ایک معنی کیا ہے، بے یار و مددگاری کی کیفیت، اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کہ جس کو کسی یار و مددگار کی ضرورت نہ ہو. اب یہ وتر کے معنی کیفیت کے اعتبار سے، ایک جگہ پر وتر استعمال ہوگا کس معنی میں، کہ جس کو اصل ضرورت نہیں ہے کسی مددگار کی، لیکن کسی اور جگہ پر یہی لفظ وتر معنی کرے پیدا کرے گا، کس جگہ پر، جہاں پر کوئی بے یار و مددگار رہ جائے. لہذا زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں الوتر الموتور جو کہا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر اس کیفیت کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ جہاں پر حضرت کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بے یار و مددگاری کی کیفیت جو حضرت کے اوپر رہی، اس تنہائی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت کے السلام علیک ایھا الوتر الموتور. لیکن یہی لفظ وتر اگر کہیں خدا کے ساتھ استعمال ہوگا تو پھر وہاں پر مراد یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر مراد کیا ہے، وہ کہ جس کو کسی بھی ساتھی کی، کسی بھی مددگار کی اصلاً ضرورت ہی نہیں. اس کے مقابلے پہ شفا کیا ہے، جہاں پر آپ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے. اب عام طور پر جو دنیا میں مسائل ہیں وہ کیا ہے، دنیا میں مسائل یہ ہیں کہ ہمارے بعض اوقات ہمارے بعض ڈیسیجنز صحیح نہیں ہوتے، یا بعض اوقات ہماری بعض چیزوں کے اوپر نظر صحیح نہیں ہوتی، ہمارے فیصلوں کے اندر تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی. لہذا اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا کسی جگہ پر اور اس فیصلے کے حوالے سے، مثلا کسی شخص سے ریلیٹڈ ہمارا کوئی فیصلہ ہے، لیکن کوئی اور شخص آ کر اس کی سفارش کرے گا اور اس کی وجہ سے ہم اپنی نظر کو تبدیل کریں گے، تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں سفارش یا شفاعت کہلاتا. اب اس معنی میں بھی قرآن کریم نے لفظ شفاعت کو استعمال کیا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی اچھی شفاعت کی تو یہ اچھی شفاعت اس کے لیے فائدہ، یعنی اس کے لیے بھی اس کے اندر اس کا حصہ موجود ہے. مثلا سورہ مبارکہ نساء کی 85 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من یشفع شفاعتا حسنا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس کے اندر نصیب، اس کے اندر اس کا فائدہ اس شخص کے لیے بھی موجود. ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اس کا جو بوجھ اور اس کا جو وزن ہے وہ بھی اس شخص کے لیے موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کے اوپر نگہبان. اب یہ جو بحث شفاعت ہے، اب اس کے اندر اگر بحث کو پھیلایا جائے تو حتیٰ دنیا میں ہمارا عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. مثلاً اس کے اندر بھی ہم یہ بحث کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو، مگر دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ خدا کی اجازت کے بغیر ہو رہے ہیں، نہیں خدا کی اجازت سے. تو کہیں پر کسی شخص کی سفارش کا چل جانا یہ خدا کی مرضی سے ہے یا نہیں، کہیں پر کسی کی شفاعت کا نہ کام آنا مگر یہ خدا کی مرضی سے ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بعض شفاعتوں کو قبول کرتا ہے اور بعض جگہوں پر قبول نہیں کرتا. لیکن بالآخر دونوں کے اندر ایک فرق ہے، خدا کا اپنے ان تمام فیصلوں سے متعلق جو اس کی ذات سے مختص ہیں، بالآخر چیزیں مختلف معنی پیدا کرتی. اس آیت کے اندر بھی پروردگار دونوں طرح کی شفاعت، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ، اچھی شفاعت اور بری شفاعت. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اچھی شفاعت کرے گا، یہ اچھی شفاعت کرنے کے لیے والے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی نصیب وہاں موجود، اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ کی طرف سے ملے گا. اور اگر کوئی بری اور غلط سفارش کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو سفارش کر دی، میرا کام تو صرف یہ تھا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اگر بری سفارش کرو گے تو اس سے جو برائی پھیلے گی یا جو نقصانات ہوں گے اس کا بار بھی تمہارے کندھوں پر آئے گا. ایک سوشل پرابلم ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا، تفصیل سے نہیں جاؤں گا. عام طور پر البتہ یہ آیت بھی جن چیزوں کے اندر ناظر ہے ان میں سے ایک مقام شادی کے مسائل. عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ثواب کمانے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچی گھر میں بیٹھی ہے، کہیں نہ کہیں اس کی شادی ہو جائے. یا مثلا کوئی نوجوان ہے یا بندہ ہے، مرد ہے، جس کی شادی نہیں ہو رہی، اور ہم ایک نیکی کمانے کی نیت سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی شادی ہو جائے. ثواب بہت ہے، بالکل بہت ثواب. بہترین شفاعتوں میں سے جو شفاعت بیان ہوئی ہے وہ کہاں ہے؟ جہاں پر کوئی انسان کسی مومن اور مومنہ کے درمیان میں ازدواج اور نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے سفارش کر دے. یہ بہترین سفارشوں اور شفاعتوں میں سے ایک ہے. لیکن سوال، آیا اس نیکی کو کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بچی کے اندر اگر کوئی خرابی ہے وہ جانتے ہوئے بھی چپ رہوں کہ بھائی اس کا کسی طرح سے گھر بس جائے، یا لڑکے کے اندر خرابیوں کو جاننے کے باوجود بھی ذکر نہ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لڑکے یا لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دوں اور بعد میں یہ کہوں بھائی ہم تو نیکی کرنا چاہتے تھے، یہ کون سی نیکی ہے؟ اچھا، یہاں پر اشتباہات ہیں. بعض لوگوں سے وہ کہیں گے آغا صاحب یہ تو غیبت ہو جاتی ہے. نہیں، یہ غیبت نہیں، یہاں غیبت نہیں ہے، اور اس کے بھی اپنے کچھ اصول اور قواعد ہیں. آپ نے جب کسی کی سفارش کی ہے، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں، یعنی یہ لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، آپ یہاں پہ مراجعہ کر لو، لیکن بھائی اپنی تحقیقات خود کر لینا. ایک مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ نہیں، آپ جب درمیان میں پڑے ہیں اور سامنے والا آپ سے پوچھے تو آپ صرف سچ بتائیں. اب سچ بتانے کا مرحلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی خرابی یا کوئی ایسی چیز معلوم ہے، بے عنوان خرابی نہیں، آپ یہ بتا دیں کہ بھائی یہ معلومات، لہذا اس کی اچھائیاں اور اس کی خرابیاں یا جو کچھ بھی آپ کی نظر میں معلومات میں ہیں وہ چیزیں صحیح طریقے سے منتقل کر دیں. آگے سامنے والے کی مرضی ہے. یہ مورد، جو مورد کہیں مشورت میں آتا ہے، مشورت کا مورد غیبت سے خارج. یہی مسئلہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور یا آپ کسی سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی سے مشورہ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، لیکن میں یہ سوچ کر کہ نہیں یار چلو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، مشورہ دے دوں اور دوسرے کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دوں. نہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ پرابلم ہے، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے بیٹے کے اندر کچھ مسائل اگر ہیں اور کوئی اس سے کام کروانا چاہتا ہے تو بتا دو بھائی یہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، سوچ سمجھ کے آگے بڑھو. دونوں صورتوں میں یاد رکھیے گا، رازق آپ نہیں ہیں، رازق اللہ ہے. شادی کے مسائل میں بھی یاد رکھیے گا، یہ آپ کا اور ہمارا اختیار نہیں ہے کہ اللہ نے کس کو کس کے ساتھ کیا کرنا. ہمارا اور آپ کا کام صرف کیا ہے کہ ہم سچ بولیں. اب یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف سامنے والے کی برائیاں کر کے بات کو بیان کریں، نہیں، جو اچھائیاں جانتے ہیں وہ بھی بیان کریں، اور جو باتیں اگر آپ ان کے متعلق کوئی ایسی جانتے ہیں وہ بھی، اور پھر دونوں طرف کے لیے ضروری ہے، بیان کرنے والے کے لیے بھی کہ اس کے پاس امانت ہے، اور جس سے بیان کیا جا رہا ہے اس کے پاس بھی امانت ہے. لہذا میں نے آپ کو کسی شخص کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور آپ اگر چوک پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں جی مولانا نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو میرا تو جو بھی حساب کتاب ہے، آپ قضاء کے نزدیک خائنین میں شمار ہو جائیں گے. یہ خیانت ہے، یہ فساد ہے. اب ہمارے ہاں معمولاً کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان فساد سے بچنے کے لیے بعض اوقات اصل سفارشات کے معاملات میں اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. نہیں، یہ ضروری نہیں. آپ نے اگر اپنے حصے کا کام صحیح کیا ہے تو نہ کسی خائن سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی تہمت لگانے والے سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے حصے کا کام انجام دیں جس طریقے سے آپ کو دینا چاہیے. اب بحث یہ ہے کہ پروردگار عالم آیا شفاعتوں کو قبول کرے گا یا نہیں. وہ کہتے ہیں جب خدا تمام حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, جب اس نے سیٹ رولز بنا دیے ہیں, ہمیں ہمارے اعمال کا صلہ ملنا ہے, تو یہ شفاعت کا کیا تصور ہے؟ یعنی کیا میں اعمال کم کر کے جاؤں اور پھر کوئی آ کر صرف اس وجہ سے کہ میں اس کو پسند کرتا تھا یا میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے آ کر میرے اعمال کے وزن کو بڑھا دے, تو پھر خدا کا انصاف کہاں گیا, خدا کا عادل کہاں گیا؟ اب یہاں پر مباحث زیادہ ہیں. ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. ہم تو دعا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے فضل سے کام لینا, عادل سے کام نہ لینا, کیونکہ اگر پروردگار اپنے عادل سے فیصلے کرے تو کائنات میں کوئی ایک بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو عدل الہی کے معاملات کو تحمل کر سکے, کیونکہ اگر عادل سے کام لیا جائے تو پوری کائنات میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا سے کسی بھی چیز کی کوئی جزا طلب کر سکے. کاہے کی جزا؟ مجھے اس نے خلق کر دیا, یہ بھی اسی کا احسان ہے. مجھے اگر نیکی کی توفیق دی, یہ بھی اسی کا احسان ہے. لہذا اگر میں اپنی ساری زندگی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کروں تب بھی کس بات کا استحقاق ہے؟ اصل استحقاق نہیں ہے. ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں. لہذا ابتدائی ترین بحث یہ ہے کہ عدل الہی کا معنی فضل الہی سے ٹکراؤ نہیں. جس عادل کی بات اللہ کرتا ہے اس کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا, وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اس ظلم کا انکار صرف عادل کی صورت میں ظہور نہیں کرتا, عادل اپنی جگہ پر ہے لیکن فضل اس کے ساتھ ساتھ موجود. ظالم نہیں ہے لیکن فضل کرنے والا ہے. ہاں ظلم نہیں پیش آئے گا کسی کے ساتھ بھی, اللہ تبارک و تعالی ظلم. اس ظلم کا رد ہونا فضل کے رد ہونے کو بیان نہیں کرتا. لہذا اب پروردگار کا عادل تو کوئی تحمل نہیں کر سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا مجھے اس سے زیادہ کیوں ملے گا یا کیوں ملنا چاہیے؟ یہ اپنی جگہ سوال ہے. تو جو میں نے انجام دے دیا, اب آیا سفارش کا معنی صرف اعمال کا تولنا اور اس کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی تصور شفاعت ہے؟ لہذا ایک عام طور پر سفارش کا مفہوم جب ہم نے یہاں تک روک لیا کہ اس شخص کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اگر میرا کوئی تعلق کام آ سکتا ہے تو میں اسے استعمال کر دوں, نہیں, یہ شفاعت کا ایک مرحلہ ایک درجہ ہے. لیکن اسی کو آپ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو مرحلہ کیا ہوتا ہے, شفاعت کی ضرورت پڑتی کہاں پر ہے اور شفاعت کن کن مقامات کو ظہور دے رہا ہوتا ہے, خود مرحلہ شفاعت. تو شفاعت کا مرحلہ جن چیزوں کو عین اس مرحلے میں ظہور دے رہا ہوتا ہے وہاں پر شفیع کی اہمیت کو ظاہر کرنا خود ایک مرحلہ ہے. میں کسی کی بات نہیں مانتا لیکن کوئی میرے اتنے نزدیک ہے کہ میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا, یہ فطری مسئلہ ہے. بس میرے عمل کی حیثیت نہیں ہے بلکہ اس شخص کی سفارش کی حیثیت, یعنی اس کے مقام. اب بعض اوقات ہم نے اگر کسی کو اسی اعتبار سے سمجھانا ہو کہ یہ میری نظر میں حیثیت رکھتا ہے تو میں از اول یہ گنجائش رکھتا ہوں کہ اگر یہ کسی کو پسند کر کے کہہ دے گا تو میں اس کی بات کو رکھوں گا, پہلے سے قرار شدہ ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی اس حیثیت کو ظہور دینا چاہتا ہے تو واقعا صرف اور صرف کس مقام سے ظہور پیدا کرے گا؟ مقام شفاعت. ایک اس کے علاوہ مرحلہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات شفیع کو درمیان میں رکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ خود جو ذات ہے اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ظہور پیدا کرے. آپ جب کسی کو قابل عظمت سمجھتے ہیں, کسی کو بہت بڑے مقام پر سمجھتے ہیں, اور آپ کو اس سے متعلق یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کی بارگاہ کی قابلیت پیدا کر سکوں گا یا نہیں, تب آپ اس سے نزدیک ترین یا اس سے اس کی بارگاہ میں جو مقرب ہوتا ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عقلی مسئلہ ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خود اس کا جو دوسرا یعنی مد مقابل نقطہ ہے جو اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ, اگر میری اوقات کسی جگہ پہنچنے کی نہیں ہے, میں خود اس بات کو درک کر لوں, تو پھر آیا وہاں تک نہ پہنچنے کی اوقات رکھنے کے بعد کوئی مرحلہ میرے لیے ہے ہی نہیں یا نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کم اوقاتی اور کم حیثیتی کے باوجود کسی ایسے تک پہنچ جاؤں جو مجھے وہاں تک پہنچا سکے. سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے. اب بات یہاں سے کہاں سے شروع ہوتی ہے غور کیجیے گا. شفاعت اس اعتبار سے دوسرا مرحلہ ہے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, دوستوں میں گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے یا ناراضگی کسی کیفیت ہوتی ہے. اب اس لڑائی کے بعد ناراضگی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مخاطب سے بات نہیں کر رہا ہوتا. مثلا ماں باپ میں لڑائی ہو گئی آپس میں, تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے, تو وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, بچوں سے بات کریں گے. ابا کو کہہ دو چائے رکھی ہوئی. اب جب اماں بچے کے تھرو بات کر رہی ہوتی ہے تو ابا بھی پھر بچے کے تھرو ہی بات کرتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے اماں کو کہو آج میں نے پٹھان کی چائے پینی ہے, تمہاری پیوں گا ہی نہیں میں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ابھی ہمارے اور آپ کے لیے اور کھینچے گا, جہاں پر ہم نے کسی کو بات کرنے کا جب اہل قرار نہیں دیا تو ہم نے اپنے لیے کسی کو ذریعہ بنایا. جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے وسیلہ. اب دیکھیں اتنی سنس تو ہمارے اور آپ کے پاس بھی, کسی کے پانچ چھ بچے ہوں اور انہوں نے کسی ایک بچے کو مخاطب کر کے کہا بھائی تم ابا کو کہہ دو, تو ابا بھی اسی بچے کو استعمال کرتے ہیں, وہ دوسرے والے کو نہیں بلاتے, اسی کو استعمال کرتے ہیں. یہ کامن سینس ہے نا. یعنی کیا, جس وسیلے سے بات پہنچی ہے اسی وسیلے کو دوبارہ بات پہنچانے کے لیے اختیار کرنا. جب آ رہا ہوتا ہے تو وسیلہ کہلاتا ہے, جب پہنچا رہا ہوتا ہے تو شفیع کہلاتا ہے. اب پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے درمیان, بھائی مجھ سے اور آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا کیا؟ مسئلہ اس کا نہیں ہے, ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ لے سکیں. البتہ اس کے اپنے اندر یہ مقام تحقیر نہیں ہے, خود اس کے اندر بھی خدا کا لطف موجود ہے. وہ چاہتا ہے کسی ایسی مخلوق کو خلق کرنا کہ جو نہ اسے دیکھ سکے نہ سن سکے, کوئی رابطہ نہ ہو اس کا خدا سے سوائے عقل کے یا عقل کے اوپر قلب سے, کوئی رابطہ نہ ہو اس کا, اور بغیر رابطے کے وہ اسے پہچانے بھی, اس کی اطاعت بھی کرے, اور پھر اس کی صفات اور اسماء کو اپنے اندر سے ظاہر کرنے کی کوشش بھی کرے, وہ چاہتا ہے. لہذا اس نے اگر ہمیں ایسا رکھا ہوا ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے, اس نے ہمارے اندر یہ کیپیسٹی پیدا کی ہے. لیکن جب یہ کیپیسٹی پیدا کی ہے تب بھی صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے, ہدایت کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وسیلے کو قرار دیا ہے. یہ وسیلہ غور کیجیے گا, جس نے مجھے محسوسات تک محدود رکھا ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم میرے حس کے لیول میں کوئی وسیلہ ایسا اختیار کرے کہ جس کو میں محسوس کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش, اور وہاں تک. اب اس کی بعض اوقات جھلک ہمارے اور آپ کے ہاں نظر آتی ہے. مثلا بادشاہ ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی بہت بڑی پوسٹ, آپ کوئی با عظمت مقام اپنے لیے تصور کر لیں, اب آپ وہاں تک پہنچا, بہرحال یہ پوسٹیں ہمارے نزدیک اتنی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اب آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی عارف ہو, کوئی مجتہد ہو کہ جہاں تک پہنچنا میرے اور آپ کے لیے عام حالت میں شاید ممکن نہ ہو. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے متقرب کون ہیں, ان کے نزدیک ترین افراد کون ہیں, اور جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک امید, ایک آرزو یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس شخص نے اپنی ان صفات کے ذریعے سے ان کے نزدیک مقام تقرب حاصل کیا ہے تو اگر میں بھی ایسا بننے کی کوشش کروں تو عین ممکن ہے مجھے بھی یہ مقام مل جائے. یہ عام طور پر ہوتا ہے, اس طرح کی عام طور پر کیفیات پیش آتی ہیں. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس متقرب کو استعمال کرنا ہمارے لیے مقام شفاعت بن رہا ہوتا ہے. بالکل یہی مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور اپنے درمیان رکھا ہے. اب بحث کیا ہے, بحث یہ ہے کہ جب وہ بھیج رہا ہوتا ہے تب بھی انتخاب کرتا ہے, اور جب قبول کر رہا ہوتا ہے تب بھی اسی انتخاب شدہ سے قبول کرتا ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی اللہ نے شفاعتوں کو رد کیا ہے وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کو اپنی مرضی سے میرے نزدیک شفیع بنا کر لے کر آؤ گے تو پھر یاد رکھو میں کسی بھی شفاعت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں. بھجوانا بھی میری مرضی سے ہوگا, اور جس کو میں نے منتخب کیا ہے قبول بھی صرف اسی کے ذریعے سے کروں گا. لہذا جو چیز رد ہونی ہے وہ کیا ہے, رد ہونی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی تمام معاملات میں انسانوں کے انتخاب کو رد کر رہا ہے, چاہے وہ مقام شفاعت ہو, چاہے وہ دین کی سربراہی کا کوئی مقام ہو. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دین کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, تمہارے اندر امامت کا مرتبہ جب بھی ہوگا خدا بنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ, کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے, کس کے ذریعے سے قبول کرنا ہے. لہذا بھی یاد رکھیے گا, جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے درمیان وسیلہ بنا کر اور ہمارے لیے شفاعت بنا رہا ہے, تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو متقرب مقام الہی ہیں, اللہ لمن ارتضا, بالآخر کوئی تو ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے, تو اب خود قرآن سے اگر پوچھتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کو پرزرو رکھا ہوا ہے اور کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, یا نہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے حوالے سے انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مقام باقی رکھتا ہے. اگر رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا, جو اس مقام پر ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے ذریعے سے ہم خدا کی رضا کو پہچان سکیں گے. یعنی کہ ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی ایک مرتبہ مقام ایسا ہو کہ جو اللہ کی مرضات کو حاصل کر لے. اب جب اس نے حاصل کیا ہوا ہوگا تو اس کا ہر ایکشن خود بخود خدا کی رضا کو ہمارے اور آپ کے لیے بیان کر رہا ہوگا. اب اس کو فالو کرنے کا معنی کیا ہوگا کہ اگر خدا اس سے راضی ہے تو میں جتنا اس جیسا ہوتا چلا جاؤں گا اتنا خدا کی رضا خود بخود مجھ سے تک پہنچتی چلی جائے گی. لہذا اب خدا نے اسی مقام کو بیان کرنے کے لیے فرمایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ رضات اللہ, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی مرضات کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اب ہمیں صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا سے اس کی رضا کو لیا ہے. اب جس نے اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضا کو لے لیا, اس کی ہر ادا خود بخود خدا کی رضا کو ظاہر کرنے لگے گی. اب اگر اسی مقام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے, ایک مرتبہ ہم آ کر کسی شخص کے لیے یہ مقام قائم کریں, اور ایک مقام وہ ہو کہ جہاں پر خود پیغمبر آ کر کسی کے لیے کہہ دیں اس کی رضا میں خدا کی رضا ہے, تو پھر اس کی ہر ادا خدا کی رضا کی دلالت بنتے چلی جائے گی. اور وہ ذات کے جس کے اوپر تمام مکاتب اور تمام مذاہب متفق علیہ ہیں, وہ ذات گرامی حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے سیدہ راضی ہوں, اور اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے جس سے سیدہ غضبناک. لیکن سیدہ یہ جو وسیلے ہیں ان کی شفاعت, اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ ایک غلط مفہوم جو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم منہ زبانی محبت کا ایک ادعا کر دیں چونکہ ہم غلطی سے کسی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اہل بیت اطہار کو پہچانتے ہیں، ہمارا ایک کلچرل سیٹ اپ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، لہذا اب ہم ان کی بات مانیں یا نہ مانیں، چونکہ ہم نے کبھی ان کے لیے ماتم کیا، کبھی ان کے لیے روئے، کبھی ہم نے ان کے لیے کچھ کام ایسا کیا، لہذا اب مجبور ہیں، تو ایسا کوئی شفاعت کا کانسیپٹ ہمارے پاس دین میں موجود نہیں ہے۔ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے تفسیر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں روایت کو نقل کیا گیا کہ بی بی نے فرمایا کہ اگر تم نے وہ انجام دیا جو ہم نے تمہیں امر کیا اور اس چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھا جس سے ہم نے منع کیا تو تم ہمارے شیعہ ہو، والا فلا۔ شفاعت کا وعدہ اہل بیت اطہار نے، جن کو عاصی یا گنہگار بھی کہا ہے اس سے مراد کہیں پر بھی جان بوجھ کر گناہ انجام دینے والے مراد نہیں۔ لہذا شفاعت کا کوئی کانسیپٹ گناہ کی چھٹی کے معنی میں نہیں، بلکہ شفاعت کا اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ شفاعت کا اصل کانسیپٹ یہ ہے، دیکھیے آپ نے جس وسیلے سے لیا ہوگا وہی وسیلہ شفاعت کا مرحلہ پیدا کرے گا۔ قرآن شفیع ہے یا نہیں ہے؟ شفیع کب ہے؟ جب میں نہ پڑھوں قرآن کو، جب کبھی بھی ہاتھ نہ لگاؤں اپنی زندگی میں، کبھی بھی صرف اس لیے کہ قرآن میری کتاب ہے یہ کہہ کر کہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر، میں بھائی یہ کہہ کے مر جاؤں اور زندگی میں میں نے قرآن کو کبھی نہ کھولا نہ سمجھا نہ پڑھنے کی کوشش کی، تب بھی قرآن میرا شفیع ہوگا؟ نماز شفاعت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کب؟ بغیر پڑھے، صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور نماز پڑھنی چاہیے۔ تو تمام کی تمام شفاعتوں کا اصل تعلق کس سے؟ ہمارے عمل سے۔ یہ صحیح ہے۔ اب یہاں مرحلہ کیا ہے؟ ہماری اپنی کم از کم کوشش یہ ہو کہ ہم فالو کریں، اس کوشش کے بعد اگر کوئی مقام رہ جاتا ہے اس مقام کو فل کرنا شفاعت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر میں نے زندگی میں کسی کو بطور وسیلہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہا اور میں یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں کہ جس کی میں نے زندگی میں کوئی بات نہیں مانی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا، تو یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے۔ شفاعت نہیں۔ لہذا اگر ہمیں اہل بیت اطہار سے شفاعت کی کوئی امید ہے تو اس امید سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے فرامین پر کم از کم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ دیں، کوئی نہ کوئی شباہت، کوئی نہ کوئی چیز اپنی زندگی میں ایسی قائم کریں کہ جس کی بنا پر قیامت کے دن اہل بیت اطہار ہمارے بارے میں کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہمارا چاہنے والا اور ماننے والا۔ اسی مقام کو ہم تک اور آپ تک سمجھانے کے لیے کہ اہل بیت اطہار کس منزل اور کس مقام پر ہیں، تمام تر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقامات عطا کیے کہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختیارات رکھنے کے باوجود بھی یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی بھی اختیار کو استعمال نہیں کیے، بس اپنے تمام وجود سے اس آیت کے مصداق بنے ہیں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اور اس مقام کو ظہور دینے کے لیے وہ بدترین مصائب کے جو درپیش آ سکتے تھے ان سے اہل بیت اطہار گزرے ہیں۔ اور اب بحث یہی ہے کہ مقامات کے اعتبار سے کوئی اس منزل پر ہو کہ خاتم النبیین جیسی ذات گویا واجب کے درجے پر پہنچ کر اس کے لیے احترام کر رہی ہو، لہذا تمام تر اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو چھپانے کے باوجود بھی ایسے ایسے گوشے موجود ہیں کہ جن کو انسان اگر درک کرے تو واقعاً تعجب کرتا ہے۔ لہذا ام المومنین جناب عائشہ سے اس روایت کو بارہا نقل کیا گیا تک کبھی ایسا نہیں ہوا، کلما جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر نہیں، آمَ إِلَيْهَا، حضرت دوڑتے ہوئے جناب سیدہ تک جاتے، حضرت کی پیشانی کا بوسہ لیتے، حضرت کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے، جب تک جناب سیدہ بیٹھی رہتی حضرت کھڑے رہتے. وہ بی بی دفاع دین میں در و دیوار کے درمیان ہے، جس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے، جو جاتے جاتے اپنے شیعوں کو یاد کر کے اور سلام کر کے گئی ہے. ایک ایک شیعہ، ایک ایک چاہنے والا حضرت کے سلام کا مخاطب ہے. یہ ساری قربانیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بی بی کا یہ ہے کہ میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اپنی زندگیوں میں میری زندگی، میری سیرت کا کوئی ایک مرحلہ اور جناب سیدہ کی سیرت کو اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ چیز جو سب سے زیادہ جناب سیدہ کی سیرت میں روشن اور واضح اور آشکار، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جناب سیدہ نے اپنی سیرت سے خود جس چیز کو سب سے زیادہ ظاہر کیا ہے، وہ ترک محبت دنیا ہے. سیدہ کو دنیا سے محبت نہیں ہے. اگر سیدہ کا چاہنے والا غرق دنیا ہے تو کیا واقعاً سیدہ کا چاہنے والا ہے؟ مثلاً عشق اور عاشقی اور محبت کے اصول نہیں ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہم عاشق ہیں، معشوق ہمارا جس سے نفرت کرتا ہو، ہم اس میں غرق ہوں اور پھر اس کے باوجود دعویٰ کریں؟ ترک دنیا نہیں ہے، ترک حب دنیا ہے. دنیا کی محبت کو چھوڑیں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے دل میں دنیا کی محبت لیے ہوئے ہے، جتنا مرضی بڑا دعوے دار ہو سیدہ سے محبت کا، کبھی سیدہ کا محب نہیں ہو سکتا. کم ترین چیز جو ہم نے اپنے وجود میں جناب سیدہ کی محبت سے پیدا کرنی ہے وہ کیا ہے؟ ترک محبت دنیا. یہ دنیا کی محبتیں ہیں اور پروردگار عالم ان کو مختلف جگہوں پہ ظہور اس لیے دیتا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے. ایک چھوٹا سا مرحلہ، ایک چھوٹی سی آزمائش آتی ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے ایک کھانے پینے کی کسی چیز کو چھوڑ دو. اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں تو کیا واقعاً ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آج ہمارے کسی مسلمان بھائی کے اوپر، ہمارے کسی اسلامی مرکز کے اوپر دشمنان دین، یہ جناب سیدہ کا بھی جو دروازہ جل رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان جلانے والے ہاتھوں کے پیچھے انہی یہودیوں کے ہاتھ ہیں. اصل میں یہ صرف مہرے ہیں جو دروازے پر کھڑے ہیں. تاریخ گواہ ہے، پورے سیٹ اپ کے پیچھے، پورے تمام کے تمام کاروائی کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا تھا؟ یہودیوں کا. آج یہی یہودی، یہی وہ ہاتھ ہیں جو سیدہ کے دروازے کی طرف اٹھے تھے، آج کھلے عام قبلہ اول کو مسمار کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. اور جناب سیدہ کے چاہنے والے ان کے برینڈز نہ چھوڑ سکیں. ہمارا رویہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں، ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا. ہم نے پہنچانے کی کوئی 1000 بہانے ہمارے پاس ہیں. ہم واقعاً کے جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ کی تربیت اور زندگی، حضرت کا یہ جملہ زبان زد عوام رہا ہے، الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا کرو پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو. اور آج ہم جناب سیدہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہی جملے آگے بڑھ کر یا اس شکل میں اختیار کر لیتے ہیں کہ جی 1400 سال پہلے حادثہ ہوا تھا، اس سے ہمارا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ سیدہ کے اوپر ہونے والے ظلم پر آنسو بہانے والا مسلمانوں پر ہونے والے حالات سے کبھی اپنے آپ کو جدا نہیں رکھ سکتا. مگر سیدہ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گیا ہے؟ اس قدر کریمہ ہے سیدہ، اس قدر کریمہ ہے. جس وقت تمام مسلمانوں پر فلاکت کا دور چل رہا ہے، اس حالت میں بھی سیدہ کا دروازہ سب کو کھلا پلا رہا ہے. اور جہاں اللہ نے پہلے مرحلے میں پیغمبر کو کوئی غنیمت دی، جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں سے اللہ نے پیغمبر کو کہا اپنے اقربا کا حق ادا کرو. لہذا خیبر کا مل جانا پیغمبر کو بغیر کسی جنگ کے اور خیبر کا ہدیہ کر دینا، خیبر کا آ جانا، اس کے صدقے سے پیغمبر کے اطراف میں موجود لوگوں نے پہلی مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، جو صدقہ جناب سیدہ کا اٹھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے، آج تاریخ میں ان سے جا کر پوچھے کیا اسی سیدہ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا؟ ایسی کریمہ ہے. اور پورے مدینہ میں، ابتدا مدینہ سے پیچھے مکہ میں چلے جائیں، کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں اس طریقے سے مقید ہوں اور اس طریقے سے بند ہوں کہ باہر آنے والی کسی کیفیت سے نا آشنا اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف دعا کر رہی ہو؟ نہیں، سیدہ آپ کو ہمیشہ میدان میں ملے گی، اور خاص طور پر وہاں جہاں دین کو ضرورت ہے. لہذا پیغمبر کی شہادت کے بعد جب دین کو ضرورت پڑی ہے، اور سب سے زیادہ ضروریت یہ تھی کہ ان کے چہروں پر سے نقاب ہٹا کر یہ بتایا جائے کہ یہ صرف سیاسی نوعیت کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف مقام و مرتبے کی جنگ نہیں ہے، یہ اصل میں دین کو نابود کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر جناب سیدہ میدان میں نہیں اتریں گی، یہ نقاب اتر نہیں سکتی، چونکہ سیدہ یہ جانتی ہیں، اس لیے در و دیوار کے درمیان کھڑی ہیں. لیکن زیادہ سے زیادہ یہ اعلان کر سکتی ہیں، تمہیں پتہ ہے کون ہوں دروازے کے پیچھے، کب این ہوا کرے. اور یہ کہنے کے بعد جب دروازہ نہ کھلا تمام تر کوششوں کے باوجود، تو دروازے کو آگ لگا دی گئی. مسجد داروں، جس وقت دروازہ جلا ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ دروازے نے جلنے کے بعد جب دروازے کے قبضوں کو آگ لگا دی، اور سیدہ اس کے باوجود دروازے کو نہیں چھوڑ رہی تھیں، تو لات مارنے والے ملعون کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پوری قوت سے دروازے کو لات مارے. جب دروازے کو لات ماری تو اب تک قبضوں کا سہارا تھا، لیکن جب لات اب ماری گئی تو قبضے جل کر اتنے ڈھیلے ہو چکے تھے کہ ایک لات میں قبضے جدا ہو گئے. جب قبضے جدا ہوئے تو سیدہ ایک مرتبہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب ہٹی ہیں، در و دیوار کے درمیان ریحانت اور رسول جلتے ہوئے دروازے کو بھی بی نہیں چھوڑ رہی. ظالم کو اور غصہ آتا ہے، اپنی نیام سے پشت در ایسی ضربت لگاتا ہے سیدہ کے کہ بی بی کی پہسلی ٹوٹتی ہے، پہلو شکستہ ہوتا ہے، محسن ساقط ہو کر شہید ہو جاتے ہیں. اس کیفیت میں بھی سیدہ متوجہ ہیں کہ آج دین کی حفاظت کا وہ مقام ہے کہ جہاں علی کو آواز نہیں دی جا سکتی. لہذا ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، یا فضا خزینی، اے فضا آ کر مجھے سنبھال. دفاعِ ولایت کی منزل ہے. جناب فضا آگے بڑھ کر جناب سیدہ کو سہارا دیکھتی ہیں، اور اس عالم میں بھی بی بی جب دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ گھر میں داخل ہوا چاہتے ہیں، پھر ایک مرتبہ راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ظالم کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. سیدہ کو ایسا تماچا لگایا کہ سیدہ ایک مرتبہ زمین پر گر گئیں. ظالم آگے بڑھ کر حضرت کے گلے میں رسی باندھ کر حضرت کو کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں. بس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سیدہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتی ہیں، اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. یہ جملے اتنے سنگین ہیں سیدہ کے کہ لوگ ایک مرتبہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے. حضرت امیر کو چھوڑ دیا گیا. میں کہوں گا شہزادی، آج لوگوں کے دلوں میں کم از کم اتنا خوف موجود تھا، لیکن خدا جانے کربلا میں کیسے سنگ دل اور بے غیرت افراد تھے جو تمہاری بیٹیوں کے سر سے چادروں کو چھین رہے تھے، انہیں اسیر کر کے کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.